موقف ہے بحث نماز کی تکمیل کے لیے سر صحیح طور پر ہم انہیں بھی بیان کرتے ہیں. نماز جمعہ ہفتگی مراسم میں مسلمانوں کا ایک اجتماع نماز جمعہ ہے کہ جو بہت اہمیت کا حامل ہے. یہ تنہا ایک عبادت ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کے اتحاد شوکت و عظمت اسلام کا مظہر بھی ہے. قرآن کے ماننے والوں کی آگاہی میں ترقی کا باعث ہے. اسی لیے اس کو نماز عبادی سیاسی کہا جاتا ہے. نماز جمعہ کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فصو الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے ایمان لانے والو, جب تمہیں نماز جمعہ کے روز نماز کے لیے پکارا جائے تو یاد خدا کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو. نماز جمعہ کا طریقہ, امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت میں نماز جمعہ واجب تقریری ہے. انسان چاہے نماز جمعہ پڑھے خواہ نماز ظہر پڑھ لے. نماز جمعہ دو رکعت ہے اور باجماعت پڑھی جاتی ہے. نماز سے قبل دو خطبے واجب ہیں کہ خطیب ان میں تقوی کی تلقین کے علاوہ اجتماعی اور سیاسی مسائل بیان کرنا چاہیے. نماز جمعہ کا وقت ابتدائے ظہر سے ایک گھنٹے کے بعد تک ہے, اس سے زیادہ تاخیر صحیح نہیں ہے. نماز جمعہ کم از کم پانچ افراد کی موجودگی میں تشکیل پاتی ہے. دو نمازوں کے درمیان ایک فرد سے کم فاصلہ نہ ہو. نماز جمعہ کے دونوں خطبوں کو سننا واجب ہے. بغیر کسی عذر کے نماز جمعہ میں شرکت نہ کرنا نفاق کی علامت ہے. بہتر ہے کہ امام جمعہ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ منافقین پڑھے. رسول خدا فرماتے ہیں کہ سورہ جمعہ میں مومنین کی عزت و سربلندی کا تذکرہ ہے, اس لیے آپ نے مومنوں کی بشارت کے عنوان کے تحت اسے نماز جمعہ میں سنت قرار دیا ہے. اور سورہ منافقین میں منافقوں کی توبیخ و تذلیل ہے, اس لیے سورہ منافقین کو لازم قرار دیا ہے. نماز جمعہ کی اہمیت, اس کے بارے میں بہت سی حدیثیں نقل ہوئی ہیں کہ ان کے بیان کرنے کا مقام نہیں ہے. رسول خدا نے نماز جمعہ کو مفلسوں کا حج قرار دیا ہے اور اسے گناہوں کی بخشش کا سبب بتایا ہے. نماز جمعہ مسلمانوں کے اتحاد کی جلوہ گر اور مومن نماز گزاروں کی وعدہ گاہ ہے. آغاز ہجرت میں جب رسول خدا مدینہ پہنچے تھے تو سب سے پہلی نماز جمعہ ہی کی قائم کی تھی. اس نماز میں حکومتی اور سیاسی پہلو بھی ہیں. خطیب وہ امام جمعہ یا مسلمانوں کا حاکم ہے یا وہ شخص ہے جس کو رہبر نے منسوب کیا ہے. اس سازندہ اور سیاسی عبادت کے تربیتی اور اجتماعی فوائد و برکات بہت ہیں. یہاں چند فوائد کو پیش کیا جاتا ہے. نمبر ایک, اخوت و برادری کے جذب کی تقویت. کیونکہ سب لوگ ایک جگہ ایک مسلح پر جمع ہوتے ہیں, مختلف قوم و ملت کے افراد ایک جگہ مل کر بیٹھتے ہیں, جو کچھ نماز جماعت میں تھا وہ سب کچھ نماز جمعہ میں بدرج اولا موجود ہے. اور مسلمانوں کے اس ہفتے وار اجتماع کے زیادہ فوائد ہیں. دوسرے, قوت اسلام کی تشکیل. یہ عبادت مسلمانوں کو محور نماز و عبادت اتحاد و اتفاق کی شکل دیتی ہے. دشمنان اسلام کے لیے روب و دبدبے کا باعث بنتی ہے اور ان کی تفرقہ انداز سازش کو ناکام بناتی ہے.
اسلام کے اکثر تہوار اور مناسبات میں خدائے متعال کی طرف توجہ دلائی گئی ہے, اور اسلام کے زیادہ مراسم انسان کی فکر و حیات میں خدا کی یاد کو تازہ زندہ رکھتے ہیں. اکثر تہوار و مراسم کے لیے مخصوص نماز و دعائیں بیان ہوئی ہیں. من جملہ نماز عید بھی ہے. نماز عید وہ دو رکعت نماز ہے جو عید فطر اور عید قربان میں پڑھی جاتی ہے. دوسرے, تمام غیر اسلامی جشنوں اور عیدوں کے برخلاف جو غفلت وہ ہوا سرانی اور شہوتوں سے لبریز ہوتے ہیں, اسلامی عید میں نماز, دعا, انفاق, صدقہ, غسل و طہارت وغیرہ ہیں. ہم دونوں عیدوں کی توضیح مختصر طور پر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. نماز عید فطر ماہ شوال کا پہلا دن, کہ جو عید فطر ہے, میں ایک مہینے کی عبادت اور روزوں کے بعد اس عبادت وہ روزوں کی توفیق کا شکر ادا کرنے کے لیے نماز پڑھنا چاہیے. یہ نماز امام زمانہ علیہ السلام کی موجودگی میں واجب ہے اور اس نماز کو جماعت سے پڑھنا چاہیے. غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں مستحب ہے. نماز عید فطر کا وقت طلوع آفتاب سے ظہر تک ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ چاشت کے وقت پڑھی جائے. پہلی رکعت میں حمد و سورہ کے بعد پانچ تکبیریں کہے اور ہر تکبیر کے بعد ایک قنوت پڑھے, اور ہر قنوت میں کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے. بہتر ہے کہ اللہم اہل الکبریا والعظمت یہ دعا پڑھے, اور دوسری رکعت میں حمد و سورہ کے بعد چار تکبیریں کہے اور تکبیر کے بعد قنوت لازم ہے. نماز عید فطر اپنی مخصوص روحانی تاثیر کی بنا پر لوگوں کو خدا کی طرف متوجہ کرتی ہے, اور دلوں میں توبہ استغفار کا جذبہ پیدا کرتی ہے. مستحب ہے کہ انسان نماز سے پہلے غسل کرے, مخصوص دعائیں پڑھے, نماز عید فطر میدان و زیر آسمان پڑھے, میدان اور زیر آسمان میں پڑھے. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے روزہ فطر کو اس لیے عید قرار دیا ہے تاکہ مسلمانوں کا ایک مجمع ہو جائے اور اس روز جمع ہو کر بارگاہ خداوند عالم میں اس کی نعمتوں اور منتوں کا شکر ادا کریں. پس وہ روز عید کا دن ہے, اجتماعی اور عبادت کے مذکورہ رغبت کا دن ہے. اس حدیث شریف میں نماز عید کا فلسفہ ذیل کی امور میں بیان ہوا ہے. پہلا اجتماع, دوسرے زکات فقیروں کی مدد, تیسرے خدا کی طرف رغبت اور نیاز مندی, چوتھے درگاہ خداوند عالم میں تضرع و زاری. یہ سب اس نماز اور عبادی مراسم کے بعد معنوی و عرفانی بھی ہیں اور ان میں لوگوں کے اجتماعی فوائد بھی ہیں. لوگ اس دن زکات و فطرہ نکال کر بے نوا اور حاجت مند لوگوں کو دیتے ہیں, اس لیے یہ عید ایک لحاظ سے محروم لوگوں کا معاشی ذریعہ بھی, اسی لیے اس کو عید فقرا بھی کہا جا سکتا ہے. اجتماعی اور سیاسی فوائد کے علاوہ ایک سالانہ عظیم اجتماع بھی ہے کہ جو امت اسلامی کی عظمت اور قدرت کا نشان ہے. خدائی انعام سب سے بہترین جو چیز اس نماز میں خداوند عالم سے طلب کی جاتی ہے وہ آمرزش, وہ مغفرت اور طاعت کی مقبولیت کے ذریعے اس کو مبارکباد قرار دینے کی دعا کی جاتی ہے. اور یہ بہترین انعام ہے کہ جو خدا نماز گزاروں اور روزہ داروں کو عطا کرتا ہے. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا, جب شوال کی پہلی تاریخ یعنی روز عید فطر آتا ہے تو خدا کی طرف سے ایک منادی ندا کرتا ہے, یا ایھا المومنون اغدوا الی جوائزکم, مومنو اپنے انعام کی طرف دوڑو. اس کے بعد امام باقر علیہ السلام نے جابر کی طرف رخ کر کے فرمایا, اے جابر, خدا کے انعامات دنیا کے بادشاہوں کے انعام کی طرح نہیں ہوتے, آج انعام کا دن ہے. عید فطر قیامت کا منظر, عید فطر کے تعمیری اور تربیتی فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ لوگ اس اجتماع میں بے چھت کی مسجد میں دعا اور نیاز مندانہ طریقے سے حاضر ہوتے ہیں, اور انسان ذکر خدا اور قیامت کی یاد اور اپنے لیے رحمت خدا کی ضرورت کے ساتھ نماز میں مشغول ہوتا ہے اور قیامت کے منظر کی تصویر کشی کرتا ہے. اس روز قیامت کی یاد آوری کے لیے امیر المومنین علیہ السلام نے تاکید فرمائی ہے. روایت میں کہ ایک مرتبہ عید فطر میں حضرت علیہ السلام نے خطبے دیتے ہوئے فرمایا, لوگوں, یہ روز وہ ہے کہ جس میں نیک افراد جزا و ثواب پاتے ہیں اور بدکار اس روز خسارے میں رہتے ہیں. یہ دن روز قیامت سے بہت زیادہ مشابہت رکھتا ہے. نماز کے لیے تمہارا گھروں سے نکلنا تمہارے قبروں سے نکلنے کی یاد دلاتا ہے. عیدگاہ میں توقف اور نماز کا انتظار کرنے سے روز قیامت خدا کے سامنے کھڑے رہنے کو یاد کراتا ہے, اور نماز کے بعد تم گھروں کی طرف پلٹنے سے اپنے اصلی گھر جنت یا جہنم کی طرف پلٹنے کو یاد کرو. امام مصطفیٰ علیہ السلام نے عید فطر کے روز کچھ جوانوں کو کھیلتے اور ہنستے دیکھا تو اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ خدا نے رمضان کو مقابلہ اور اپنی رحمت کے حصول کا مسابقہ قرار دیا ہے, جس میں ایک گروہ تیز روی اور سرعت سے انعام حاصل کرتا ہے اور ایک گروہ پیچھے رہ جاتا ہے, بازی ہار جاتا ہے. تعجب تو اس بات پر ہے کہ اس جزا و ثواب والے دن بھی لوگ ہنسنے اور کھیلنے میں مشغول رہتے ہیں. نماز عید قربان, دسویں ذوالحجہ, روزے عید قربان, عید الضحیٰ اور اسلامی عیدوں میں سے بڑی عید ہے. اس کے مخصوص اعمال اور دعائیں بھی ہیں. اس عید میں بھی عید فطر کی طرح دو رکعت نماز ہے, بالکل وہی نماز اور وہی وقت اور انہی شرائط کے ساتھ پڑھی جاتی ہے جو عید فطر میں تھے. عید فطر اور عید قربان دونوں میں نماز سے قبل اور عید قربان میں نماز کے بعد 10 نمازوں تک کچھ تدبیریں بھی کہی جاتی ہیں کہ جو سب کی سب خدا کی بزرگی اور اس کی توحید و ستائش اور اس کی نعمت ہدایت کا شکریہ ہیں. جیسا کہ گزر چکا ہے کہ نماز عید کے قنوت میں دعا اللہم آل الکبریا والعظما پڑھنا چاہیے. اسی دعا میں ہم خداوند عالم کی عظمت, جبروت, عفو و رحمت اور بخشش سے متعارف ہوتے ہیں. اس عظیم روز کے وقت حق و منزلت کے سبب کہ جو مسلمانوں کی عید اور پیغمبر و آل پیغمبر کا سرمایہ افتخار ہے, ہم خدا سے محمد و آل محمد علیہ السلام پر رحمت نازل کرنے کی اور اپنے لیے خیر و برکت کی دعا کرتے ہیں. اس دعا میں جو جملے بیان ہوئے ہیں
وہ جامع ترین درخواست کی حیثیت رکھتے ہیں کہ جن کے ذریعے خدا سے حاجت طلب کی جاتی ہے. بارگاہ خدا میں ہم دعا کرتے ہیں، خدایا اس روز جس جس خیر و برکت سے تو نے محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو سرفراز فرمایا ہے، مجھے بھی ان سے سرفراز فرما دے. اور جس جس بدی کو تو نے اس روز محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے دور کیا ہے، اس سے مجھے بھی دور کر دے رکھ. خدایا میں تجھ سے ہر اس اچھی چیز کا سوال کرتا ہوں کہ جس کا صالح بندے سوال کرتے ہیں، اور ہر اس بدی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں جس سے تیرے مخلص بندے پناہ چاہتے ہیں. نماز عید رہبر کا حق ہے. اسلام میں جمعہ اور عید کے مراسم حکومت حق اور اسلامی قیادت سے وابستہ ہیں، اور اگر ظالم و ستمگر حکومتیں انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں تو غاصبانہ حرکت ہے. یہاں تک کہ نماز جمعہ و عید کی اقامت اور مراسم حج وغیرہ کے لیے افراد کا تعین و انتخاب بھی حکومت حق اور ولی امر کے اختیار میں ہے. اس لحاظ سے ایسے امور کی باغدور نالائقوں کے ہاتھ میں ہونا اہل بیت کی باعث رنج و غم ہے. امام محمد باقر علیہ السلام ایک حدیث میں اس حقیقت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی کوئی عید فطر و عید قربان ایسی نہیں کہ جس میں آل محمد علیہ السلام کے رنج و غم تازہ نہ ہوتے ہوں اور اس میں اضافہ نہ ہوتا ہو. لوگوں نے سوال کیا یہ کیوں کر، آپ نے فرمایا اس لیے کہ اہل بیت دوسروں کے ہاتھوں میں اپنا حق دیکھتے ہیں، اور خاندانی عصمت کے لیے اس سے بڑی اور کیا مظلومیت ہوگی کہ اسلامی عیدیں بھی ان کے لیے باعث رنج و علم اور ان کے حق کو ہڑپ کر لینے اور راہ امامت سے انحراف کی یاد تازہ کرتی ہے. اس کے بعد نماز آیات، مادہ زمین و آسمان میں کچھ حادثات رونما ہوتے ہیں کہ جو عام طور پر وجود پہ نہیں آتے، وہ کبھی انسان کو وحشت زدہ بھی کر دیتے ہیں اور کبھی جاہلوں اور غافلوں کے ذہن میں شرک آلود افکار پیدا کر دیتے ہیں. یہاں ان کے اصلی عوامل و سبب پر توجہ دینا اور ذہنوں کو انحراف سے بچانا دینی فریضہ ہے. اسلام میں ایسے واقعات کے رونما ہونے پر خاص نماز واجب کی گئی ہے تاکہ لوگ اس خدا پر توجہ رکھیں جس نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے، اور حادثات و تغیرات کا سبب خدا ہی کو سمجھیں. اس نماز کو نماز آیات کہتے ہیں کیونکہ یہ حادثات کے وجود میں آنے پر پڑھی جاتی ہے، اور یہ حادثات تغیرات خدا کی نشانیوں میں سے ہیں. توضیح مسائل میں مرقوم ہے کہ نماز آیات چار چیزوں سے واجب ہوتی ہے. پہلے سورج گہن، دوسرے چاند گہن، تیسرے زلزلہ، چوتھے سرخ و سیاہ دہشت آور اور ڈراؤنی آندھیوں کا چلنا کہ جس سے اکثر لوگ خوف زدہ ہو جائیں. اس کے بعد مسائل کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ نماز آیات سے درس توحید ملتا ہے. ایسے حوادث کا رونما ہونا سادہ لو افراد کے درمیان ایک قسم کا مادہ اور متعدد خداؤں کا قہر سمجھا جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کی کیفیت اور علتوں کو نہیں جانتے، اس لیے خدا سے غافل ہو جاتے ہیں اور بے جان مادے کو سب کچھ سمجھنے لگتے ہیں. خصوصاً سورج اور چاند کے پوجنے والے خاص قسم کے افکار ڈھونڈ لیتے ہیں. نماز آیات اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ تاکہ اس کی پیدائش کا سبب اور مادے کی دیگر گونیوں پر توجہ دی جا سکے، یعنی خدا توانا ہے اور وہ لوگوں کو توحید کا درس سکھاتا ہے. روایت ہے کہ جب پیغمبر کے چھوٹے فرزند ابراہیم کا انتقال ہوا تو سورج کو گہن لگ گیا. پیغمبر لوگوں کے افکار کی تصحیح کے لیے ممبر پر تشریف لے گئے اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، ایہ الناس ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ یجریان بامرہ مطیعان لہ لا ینکسفان لموت احد ولا لحیاتہ فاذا انکسفتا او واحد منہما فصلوا. لوگو، چاند و سورج خدا کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، یہ اسی کے حکم سے جاری اور ساری ہیں، اس کے مطیع ہیں، یہ کسی کی موت و زندگی کی وجہ سے گہن میں نہیں آتے، بس اگر ان دونوں یا ایک کو گہن لگے تو نماز پڑھو. اس کے بعد آپ ممبر سے اتر آئے اور لوگوں کے ساتھ نماز آیات ادا فرمائی. پیغمبر کی اس روش سے دو سبق سیکھے جاتے ہیں جا سکتے ہیں. ایک یہ کہ حضرت نے اولاً مادی حادثات کے وجود میں آنے کے بارے میں فکر کو صحیح فرمایا، اور بعد میں نماز ادا کر کے یہ سمجھایا کہ غور و فکر عبادت پر مقدم ہے. دوسرا ہے کہ رسول مرد خدا اور حق آگاہ تھے، حق سے آگاہ تھے، لہذا لوگوں کے سامنے حق بیان کیا اور خدا کی طرف ان کی توجہ مبذول کرائی. رسول کا یہ عمل ان لوگوں کے برخلاف تھا جو عوام کو فریب دیتے ہیں، وہ ایسے حادثات سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنی شخصیت کو مشہور کرتے ہیں، یہاں تک کہ مادی حوادث کا تجربہ وہ تحریر اپنی خواہشات نفسانی کی بنا پر کرتے ہیں. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے پروردگار سے نقل فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ زلزلہ آنا، آپ کا وہ مہتاب کو گہن لگنا، شدید وہ وحشت آور ہواؤں کا چلنا قیامت کی علامتوں میں سے ہے. جب تک تم ان میں سے کسی کو دیکھو تو قیامت کو یاد کرو، مسجدوں میں پناہ لو اور نماز پڑھو. یہ روایت بھی لوگوں کے ذہنوں کو مادے سے ہٹا کر خالق مادہ خدا کی طرف لے جاتی ہے اور آخر میں نماز کی تلقین کرتی ہے، اور وہ اس سے خدا کے مقصد کی تکمیل ہوتی ہے. نماز آیات کا طریقہ، نماز آیات کے سلسلے میں چند مسائل کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اس کے تفصیلی مسائل توضیح مسائل میں ملاحظہ فرما لیں گے. پہلے نماز آیات دو رکعت ہے اور ہر رکعت میں پانچ رکوع ہیں، اور ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد کوئی ایک سورہ پڑھ کر رکوع کیا جا سکتا ہے، اور بلند ہو کر پھر ہم وہ سورہ کے بعد رکوع کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح پانچ رکوع کیا جا سکتے ہیں اور ہر رکعت میں سورہ حمد ایک مرتبہ، اور ہر کسی ایک سورہ کے پانچ ٹکڑے کر کے ہر ایک ٹکڑے کے بعد رکوع کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک آیت سورہ حمد کے بعد پڑھ کر رکوع کرے اور پھر رکوع سے بلند ہو کر ایک آیت پڑھ کر رکوع کرے، اسی طرح پانچ مرتبہ رکوع کرے. مثلا سورہ حمد پڑھے، اس کے بعد بسم اللہ پڑھے، پھر رکوع کرے، پھر اٹھے، اس کے بعد قل ھو اللہ احد پڑھے، اسی طرح اس کے پانچ ٹکڑے کرے. دوسرے جو چیزیں روزانہ کی نماز میں واجب ہیں وہی نماز آیات میں بھی واجب ہیں، مانند طہارت و قبلہ وغیرہ. تیسرے نماز آیات کا فوراً پڑھنا واجب ہے، اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے. آفتاب و مہتاب جب سے گہن لگے اسی وقت نماز آیات پڑھی جا سکتی ہے. اگر کوئی نماز آیات نہیں پڑھتا تو گناہگار ہے اور تاعمر اس پر واجب ہے، جب بھی پڑھ لے گا ادا ہو جائے گی. چوتھے، اگر نماز آیات کے اسباب میں سے کوئی ایک کسی ایک شہر میں رونما ہوتا ہے تو فقط اسی شہر کے لوگوں پر نماز آیات واجب ہے، دوسرے شہر والوں پر واجب نہیں ہے. پانچویں، خواہ قرض سے آفتاب وہ مہتاب پوری گہن میں آئے یا اس کا بعض حصہ، دونوں حالتوں میں نماز آیات واجب ہے. مثلاً سورج اور گہن کو پورا گہن لگ جائے یا آدھا لگے، دونوں صورتوں میں نماز آیات واجب ہوگی. اس کے بعد نماز میت، جب کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے اگرچہ وہ بچہ ہی ہو تو اس پر غسل و کفن کے بعد نماز پڑھنا چاہیے. اگرچہ اس نماز کو نماز میت کہتے ہیں لیکن درحقیقت یہ دعا ہے، کیونکہ اس میں رکوع و سجود اور تشہد و سلام نہیں ہے، اور غسل و وضو اور تیمم کی بھی شرط نہیں ہے. اسی طرح نماز گزار کے بدن کا پاک ہونا بھی لازم نہیں ہے، اگرچہ بہتر ہے کہ نماز گزار نماز کے شرائط رکھتا ہو. بہتر ہے کہ نماز باجماعت پڑھی جائے. مسلمانوں کے جنازے پر نماز پڑھنا واجب کفائی ہے، یعنی تمام مسلمانوں پر واجب ہے، لیکن اگر کوئی ایک یا چند افراد نماز پڑھ لیں تو دوسروں سے ساقط ہو جاتی ہے. اس نماز میں مردے کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کی جاتی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ دوستوں و وابستگان مومنین کو اس کی خبر کریں تاکہ میت پر سب نماز پڑھیں. یہ نماز میت پر رحمت کا موجب بھی ہے اور نماز گزاروں کے لیے بھی باعث اجر و ثواب ہے. عام طور سے اس نماز میں مخصوص دعائیں پڑھنا مستحب ہے، لیکن اس کی واجب مقدار کو جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے، یعنی واجب مقدار، نماز میت میں پانچ تکبیریں ہیں. پہلی تکبیر کے بعد کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، دوسری تکبیر کے بعد کہے اللہم صلی علی محمد و علی محمد، تیسری تکبیر کے بعد کہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، چوتھی تکبیر کے بعد کہے اگر میت مرد کی ہے اللہم اغفر لہذا المیت، اور اگر میت عورت کی ہے تو یہ کہے اللہم اغفر لہذا المیت، اور پانچویں تکبیر کے بعد نماز ختم ہو جاتی ہے. نماز میت پڑھنے والے کو قبلہ رو ہونا چاہیے اور میت کو پشت کے بل لٹائیں، میت کا سر نماز گزار کے دانی طرف اور پاؤں بائیں طرف ہوں، نماز گزار کو میت کے قریب کھڑا ہونا چاہیے، لیکن اگر جماعت کی صورت میں نماز پڑھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، ہاں احتساب برقرار رہنا چاہیے۔ اگر میت پر جان بوجھ کر یا بھولے سے نماز نہ پڑھی گئی ہو یا بعد میں معلوم ہو کہ وہ نماز باطل تھی تو دفن کے بعد اس کی قبر پر نماز پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد نماز استسقاء، جب رحمت خدا بارش کا سلسلہ منقطع ہو جائے اور چشمے ندی وغیرہ خشک ہو جائیں، تحت آب کے آثار نمودار ہو جائیں، تو رحمت خدا کے نزول اور بارش کے لیے نماز پڑھیں، اور اس نماز کو نماز استسقاء کہتے ہیں۔ یہ نماز بھی توحید کا ایک درس اور قدرت و رحمت خدا کی طرف متوجہ کرتی ہے، کیونکہ خشک سالی اور پانی کے قحط کا مداوع کسی کے قبضے کی بات نہیں ہے، فقط خدا بادلوں کو بھیج سکتا ہے اور لوگوں کے سروں پر اپنی رحمت کو سایہ فگن قرار دے سکتا ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے کہہ دیجئے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تمہارا سارا پانی زمین کے اندر جذب ہو جائے تو تمہارے لیے چشمے کا پانی بہا کر کون لائے گا؟ کس خطے میں بارش کا نہ ہونا قہر خدا کی علامت ہے، اور کئی بارش کے انقطاع کا سبب معاشرے میں لوگوں کے گناہ ہوتے ہیں۔ پس بارگاہ خدا میں توبہ و استغفار اور تضرع و زاری خدا کی خوشنودی کا سبب بن جاتی ہے، اور خدا خشک سالی وہ کم آبی کو برطرف کر دیتا ہے۔ نماز استسقاء رحمت خدا کے نزول کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ بارش نہ ہونے کا سبب، جیسا کہ اشارہ کیا جا چکا ہے کہ کبھی بارش نہ ہونے کا سبب لوگوں کے گناہ ہوتے ہیں، اور یہ ایک قسم کا خدا کا عذاب ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب خدا اند عالم کسی امت پر غضبناک ہوتا ہے اور اس پر عذاب نہیں بھیجتا تو چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، عمر کم ہو جاتی ہیں، تاجروں کو فائدہ نہیں ہوتا، درختوں پر پھل نہیں لگتے، نہروں کا پانی خشک ہو جاتا ہے، بارش کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، شریر افراد لوگوں پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ دوسری حدیث میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب حکام فیصلوں میں ظلم کرنے لگتے ہیں تو آسمان سے بارش کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ روایت کے لحاظ سے جو چیزیں بیان ہو چکی ہیں، ان کے علاوہ گناہوں کی کثرت، کفران نعمت، حقوق کی پامالی، کم تولنا، ظلم و ہیلا، نیک باتوں کا حکم نہ دینا، بری باتوں سے منع نہ کرنا، زکات نہ دینا بھی کبھی بارش نہ ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ حدیث میں بیان ہوا ہے کہ حضرت سلیمان نماز استسقاء کے لیے اپنے اصحاب کے ساتھ شہر سے باہر تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک کیوٹی کو دیکھا کہ وہ آسمان کی سمت ایک پیر اٹھا کر کہہ رہی ہے، خدایا ہم تیری کمزور اور ضعیف مخلوق ہیں، تو ہی ہمارا روزی رسا ہے، بس بنی آدم کے گناہوں کے سبب ہمیں ہلاک نہ کر۔ حضرت سلیمان نے اپنے اصحاب سے فرمایا واپس چلو، تم غیر کی دعا سے سیراب ہو جاؤ گے، پر زیادہ غرور نہیں کرنا چاہیے، نہ کرنا چاہیے۔ خداوند عالم کبھی چیونٹی کی دعا سے بھی اپنی رحمت بندوں پر نازل کرتا ہے، وہ کبھی کافروں مثلاً فرعون کی دعا بھی قبول کر لیتا ہے اور موسلادھار بارش دے دیتا ہے۔ حدیث میں امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ فرعون کے اصحاب نے دریائے نیل کا پانی کم ہو جانے کی فرعون کو خبر دی اور کہا کہ یہ ہماری ہلاکت کا باعث ہوگا۔ فرعون نے کہا اچھا تم جاؤ، اور جب رات ہوئی تو فرعون دریائے نیل میں داخل ہوا اور آسمان کی طرف ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا خدایا تجھے معلوم ہے، میں بھی جانتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی بارانِ رحمت نازل نہیں کر سکتا، بس ہمیں سیراب فرما۔ صبح ہوئی تو دریائے نیل میں جوش آیا اور لبریز ہو گیا۔ فارسی کے چند اشعار جن کا ترجمہ یہ ہے، انہوں نے امن و امان کو دیکھا تو نڈر بن گئے، میں نے ان سے دوستی کی اور وہ میرے دشمن رہے، میں دشمنوں کو بھی دوستوں کی طرح پالتا ہوں، جی ہاں خدا مہربان بندوں کی دعا اور ان کی تذر و زاری کو رد نہیں کرتا، ہاں فقط اس بارگاہ میں اخلاص و صدق دل سے آئیں تاکہ اس کا لطف شامل ہو جائے۔ اے وہ کریم جو خزانہ غیبت سے مجوس اور نصارہ کو رزق دیتا ہے، تو دشمنوں پر بھی رحمت کی نظر رکھتا ہے، تو دوستوں کو کیوں کر محروم کر سکتا ہے؟ اس کے بعد نماز استسقاء کا طریقہ نماز عید کی طرح دو رکعت ہے، رکعت اول میں پانچ اور دوسری رکعت میں چار قنوت ہیں، بہتر ہے کہ بعد جماعت پڑھی جائے۔ قنوت میں جو دعا چاہے پڑھے، لیکن بہتر ہے کہ ایسی دعا پڑھے جس میں خدا سے طلب باران ہو، اور ہر دعا سے پہلے محمد علی محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجے، اور مستحب ہے کہ حمد و سورہ بلند آواز سے پڑھے، جائے نماز پر پروردگار کی رحمت کی کشش رکھتی ہے۔ مستحبات میں جو کچھ امور ذکر کیے گئے ہیں ان سب کو باقریہ وزاری، وہاں یہ بندوں کی احتیاج کو خدا تک پہنچاتی ہے اور خدا کی رحمت کو کھینچتی ہے. ان میں سے چند یہ ہیں: 3 روز تک لوگوں کو روزہ رکھنا چاہیے اور 3rd دن سے ہمیں جائیں اور نماز پڑھیں، زیر آسمان جمع ہوں، پابہ رہنا ہوں، لوگ ممبر کو صحرا میں لے جائیں، مؤذن بھی ساتھ ہو، بوڑھے بچے چوپایوں کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں، بچوں کو ماؤں سے جدا کریں تاکہ ان کے رونے اور چلانے کی آواز بلند ہو جائے، کفار کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں. امام جماعت اور لوگ نہایت ہی خوشو اور باوقار وہ نیاز مندانہ طریقے سے بیابان میں جائیں اور پاک زمین پر نماز پڑھیں. نماز کے اختتام پر پیش نماز ممبر پر جائے اور اپنی آبا کو الٹی دوش پر ڈالے اور باواز بلند 100 مرتبہ تکبیر کہے، پھر داہنی طرف کے لوگوں کی طرف رک کر کے 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے، پھر بائیں طرف کے مجمع کی طرف متوجہ ہو کر باواز بلند 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے، اور اگر باواز بلند سب لوگ بھی ان کلمات کو امام کے بعد باہم کہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ رحمت و مغفرت اس سے اور جلد نازل ہوگی. اس کے بعد امام جماعت اور دیگر افراد دعا کے لیے ہاتھ بلند کریں اور گڑ گڑا کر دعا کریں، روئیں، امام خطبہ پڑھے اور خدا سے بارش طلب کرے. بہتر ہے کہ معصومین علیہ السلام سے نقل شدہ خطبات سے استفادہ کیا جائے، جیسا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور امام سجاد علیہ السلام کے خطبے منقول ہیں. نماز استسقاء سے سابقہ، جیسا کہ تاریخ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز استسقاء انبیاء کے زمانے میں بھی تھی، جیسا کہ آپ حضرت سلیمان کا شہر سے باہر جانا پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں اور آپ کی نظر سے گزر چکا ہے. کچھ دعائیں اور حدیثیں بھی اس سلسلے میں نقل ہوئی ہیں کہ رسول خدا کا نماز استسقاء میں کیا شیوا تھا، اور ان خطبات سے بھی یہی معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ اس نماز سے متعلق ہیں، کہ اس سنت پر عمل ہو چکا ہے. جیسا کہ خطبہ امیر المومنین علیہ السلام سے اور خطبہ امام سجاد علیہ السلام کا ثبوت ہے، تاریخ میں بعض بڑے علماء نے بھی اس نماز کو قائم کرنے کے لیے اقدام کیا اور خدا سے بارانِ رحمت حاصل کی. البتہ اس نماز کا مسئلہ بہت نازک ہے، اگر خدا ہند عالم دعا قبول نہ فرمائے اور بارش نہ دے تو باعث شرمندگی بھی ہوتا ہے کہ خدا نے ان کی دعا نہ سنی، اور اس جہد سے اس نماز کے لیے اقدام کرنے کے لیے جرات و اثار، آبرو اور عزت کے خطرے کو مول لینا پڑتا ہے. ہمارے زمانے کی ایک مشہور ترین نماز استسقاء آیت اللہ عظمی سید محمد تقی صاحب کتاب لکھتے ہیں، تقی خان ساری رحمۃ اللہ علیہ کی نماز ہے، لکھتے ہیں کہ چند ملکوں نے مل کر ایران پر حملہ کیا تھا، قم میں بارش نہیں ہوئی تھی، کھیتیاں باغات سوکھ گئے تھے، اہل قم قحط اور خشک سالی سے ڈر رہے تھے. آیت اللہ نے دور 2 روز تک نماز استسقاء کے لیے اطراف قم کے بیابانوں میں تشریف لے گئے. اگرچہ ان کا یہ عمل مانوی اور غیبی امور پر اعتقاد نہ رکھنے والوں کے لیے مزے کا باعث ہوا تھا، لیکن دوسرے روز ایسا ٹوٹ کے پانی برسا کہ ندی نالے بہہ نکلے. یہ بات اسی وقت اسی قدسی صفت مرد خدا کے آثار میں سے ایک ہے، اور آخر میں دوسری نمازوں کا ذکر کیا جاتا ہے. خدا اور بندے کے درمیان رابطہ قائم کرنے کے لیے بہت سی نمازوں کی تاکید کی گئی ہے، جیسے نماز غفیلہ، نماز حاجت، نماز وحشت کہ جو جب میت دفن ہوتی ہے تو پہلی رات میں پڑھی جاتی ہے، نماز اول ماہ وغیرہ، اور بہت سی نمازیں ہیں جو دعاؤں کی کتابوں میں بیان ہوئی ہیں. شائقین ان کتابوں میں ملاحظہ فرمائیں. ہم اپنی اس گفتگو کو اس امید کے ساتھ یہیں ختم کرتے ہیں کہ یہ آخرت کا توشہ اور اپنے اور دوسروں کے لیے فائدے کا سبب بنے. والحمدللہ رب العالمین. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم.